اور یہ نفس کی مخالفت واجب ہے، اور مباحات میں تقلیلاً مخالفت کرے اور یہ مخالفت مستحب ہے، مگر ایسا مستحب ہے کہ مخالفت واجبہ پر حصول حصول کاملہ اس مخالفت مستحبہ پر موقوف ہے، جیسے بہت سونا، بہت کھانا، بہت عمدے کپڑے پہننا، بہت باتیں کرنا، لوگوں سے زیادہ ملنا ملانا، سو ان میں تقلیل کرے۔ حضرت عامر کے ملفوظ ختم ہوا۔ حضرت والا نے ان مختصر لفظوں میں مجاہدہ کی حقیقت بھی بیان فرما دی اور اس کے درجات بھی بیان فرما دیے کہ کون سا مجاہدہ واجب ہے اور کون سا مجاہدہ مستحب ہے اور کس حد تک مستحب ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مجاہدہ کے عرفی معنی ہیں نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرنا، جس کام کو انسان کا نفس چاہ رہا ہو، دل میں خواہش ابھر رہی ہو کہ یہ کام کرو، نفس کی اس خواہش کو کچل کر اور اس کے چاہنے کو چھوڑ کر نفس کو اس کام سے باز رکھنا، یہ مجاہدہ ہے۔ خواہشات نفس کی مخالفت ہی کو صوفیاء کرام مجاہدہ کہتے ہیں، اور یہ لفظ مجاہدہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں ہم ان کو اپنے راستے کی ضرور ہدایت دے دیں گے۔ عربی زبان میں لفظ مجاہدہ کے معنی ہیں محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اسی مفہوم کے اطلاق صوفی اکرام کے مروجہ اصطلاح میں اس کوشش اور جد و جہد پر کیا جاتا ہے جو نفس کے خلاف ورزی میں کی جاتی ہے۔ البتہ مختصر طور پر اسے صرف مخالفت نفس سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ نفس کے تقاضوں کی خلاف ورزی بعض حالات میں واجب ہے اور بعض حالات میں مستحب ہے، یعنی اگر نفس کسی گناہ کی طرف بلا رہا ہے اور کسی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہے تو اس تقاضے کی مخالفت کر کے اس کو کچلنا اور مجاہدہ کرنا یہ واجب ہے۔ فرض کریں کہ دل میں یہ شدید تقاضا پیدا ہوا کہ یہ نگاہ کسی نامحرم کو دیکھ کر اس سے لذت حاصل کرے، اس سے مزہ لے، اب اس تقاضے اور داعیے کی مخالفت کرنا اور اس تقاضے کو کچلنا واجب ہے، اور اس تقاضے پر عمل کر لینا اور اس تقاضے کے آگے ہتھیار ڈال دینا جائز نہیں ہے۔ یا مثلا دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں فلاں کی حبت کروں، مجلس جمی ہوئی ہے اور دوسروں کا تذکرہ کرتے ہوئے مزار ہے، گفتگو چل رہی ہے، اب دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ میں فلاں کی حبت کروں، یہاں اس تقاضے کی مخالفت کرنا واجب ہے۔ لہذا جب جہاں کہیں انسان کا نفس کسی گناہ پر آمادہ کر رہا ہو اس وقت اس کی مخالفت کرنا اور مجاہدہ کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر نفس کسی ایسی چیز کا تقاضا پیدا کر رہا ہے جو گناہ اور حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ وہ مباح ہے، لیکن وہ مباح ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ مباح انسان کو رفتہ رفتہ گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، ایسے تقاضے کی بھی مخالفت کرنی چاہیے۔ البتہ ایسے موقع پر نفس کی مخالفت کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے، محض اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تقاضا رفتہ رفتہ کسی گناہ کے اندر مبتلا کر دے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنا مجاہدہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی ہدایت کو مجاہدے پر موقوف کیا، جب مجاہدہ کرو گے تو ہم تمہیں راستے کی ہدایت دیں گے، مجاہدے کے بغیر وصول نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت کی، بیداری کے عالم میں رہتے ہوئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ خواب میں اللہ تعالیٰ زیارت کرا دیتے ہیں، کس طرح کراتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم۔ بہرحال اس زیارت کے موقع پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیف السبیل الیہ، یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اترک نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس چلے آؤ، یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرو اور اس کے تقاضوں کو دباؤ، جب یہ عمل کرو گے تو ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، لڑائی کے میدان میں دشمن سے لڑنا بھی جہاد ہے، لیکن اصلی مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے اس طرح جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی آرزوئیں، نفس کے تقاضے ایک طرف بلا رہے ہیں اور انسان نفس کے ان تقاضوں اور آرزوؤں کو پامال کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کا نام مجاہدہ ہے۔ لہذا جو شخص بھی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہے اور اللہ جل شانہ کی طرف قدم بڑھانا چاہے تو اس کو مجاہدہ کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرنا اور نفسانی خواہشات کے خلاف زبردستی کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، کڑوا گھون پی کر عمل کرنا، اور کسی طرح اپنے نفس کے خواہشات کو دبا کر اور کچل کر اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا نفس یعنی وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف ابھارتی ہے، وہ نفس دنیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے، لہذا جس کام میں اس کو ظاہری لذت اور مزہ آتا ہے اس کی طرف یہ دوڑتا ہے، یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ ایسے کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے۔ یہ انسان سے کہتا ہے کہ یہ کام کر لو تو مزہ آ جائے گا، یہ کام کر لو تو لذت حاصل ہو جائے گی۔ لہذا یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے اور جو بھی لذت کے حصول کا تقاضا پیدا ہو اس پر عمل کرتا جائے اور نفس کی ہر بات مانتا جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ گے، ان کے پیچھے چلتے جاؤ گے، ان کی باتیں مانتے جاؤ گے، تو پھر کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا۔ انسان کے نفس کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئیں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کبھی زندگی بھر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کسی انسان کی ساری خواہشات اس زندگی میں پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے ذریعے کبھی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اصول کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نفس کے ہر تقاضے پر عمل کرتا جاؤں اور ہر خواہش پوری کرتا جاؤں، تو کبھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نفس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد اور ایک مرتبہ لذت حاصل کر لینے کے بعد یہ فوراً دوسری لذت کی طرف بڑھتا ہے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل چل کر سکون حاصل کر لو، تو ساری عمر بھر کبھی سکون نہیں ملے گا، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا جس کو جول بکر کہتے ہیں۔ اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگی رہتی ہے، جو دل چاہے کھا لے، جتنا چاہے کھا لے، مگر بھوک نہیں مٹتی۔ اس طرح ایک اور بیماری ہے جس کو استصفاء کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسان کو پیاس لگی رہتی ہے، گھڑے کے گھڑے پی جائے، کنویں بھی ختم کر جائے، مگر پیاس نہیں بجھتی۔ یہی حال انسان کے خواہشات کیا، اگر ان کو قابو نہ کیا جائے، ان پر کنٹرول نہ کیا جائے، اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن میں نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو استصفاء کی بیماری کی طرف کی طرح لطف اور لذت کی کسی بھی مرحلے پر جا کر قرار نصیب نہیں ہوتا، بلکہ لذت کی وہ حوث پر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان کے اتباع مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں ہلاکت کے گھڑے میں لے جا کر ڈال دیں گے، بلکہ ان کو ذرا قابو میں رکھو اور ان کو کنٹرول کر کے شریعت کے معقول حدود کے اندر رکھو۔ اگر تم ان کو قابو میں رکھنا چاہو گے تو شروع میں یہ نفس میں تمہیں ذرا تنگ کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا۔ ایک کام کو دل چاہ رہا ہے مگر اس کو روک رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس میں جو خراب فلمیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں، یہ نفس کا تقاضا ہو رہا ہے۔ اب جو آدمی اس کے عادی ہے اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھ اور اس نفسانی تقاضے پر عمل نہ کر۔ اگر وہ نہیں دیکھے گا اور آنکھ اس سے روکے گا تو شروع میں اس کو دقت ہوگی اور مشقت ہوگی، برا لگے گا، اس لیے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے، اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی کہ اگر کوئی شخص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہو یا تکلیف ہو، چاہے دل پر آرے چلے جائیں، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا، جس دن یہ شخص نفس کے سامنے سر ڈٹ گیا، بس اس دن سے یہ نفسانی خواہش خود بخود ڈھیلی پڑنی شروع ہو جائے گی۔ یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہیں جو اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہے اور اس کے تقاضوں پر چلتا رہے، اس کے اوپر یہ چھا جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر کے ان کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے کتنا تقاضا ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جتنی تکلیف ہوئی تھی دوسرے دن اس سے کم ہوگی، اور تیسرے دن اس سے کم، اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع ہو جائے گی اور نفس اس کا عادی بن جائے گا۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کا قصیدہ بردہ بہت مشہور ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ، اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب حکیمانہ شعر کہا ہے کہ انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے، اور وہ بچہ دودھ پینے کا عادی بن گیا۔ اب اگر اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں باپ یہ سوچیں کہ دودھ چھڑانے سے بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو چھوڑ دو اسے دودھ پینے دو اور وہ دودھ پیتا رہے, تو علامہ بوسیری فرماتے ہیں کہ اگر بچے کو اس طرح دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا اور اسے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا, اس لیے کہ تم اس کی تکلیف, اس کی فریاد اور اس کی چیخ و پکار سے ڈر گئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے دودھ نہیں چھڑا سکے. اب اگر اس کے سامنے روٹی لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں کھاؤں گا, میں تو دودھ ہی پیوں گا. لیکن دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ چونکہ بچے کو دودھ چھڑانے سے تکلیف ہو رہی ہے اس لیے دودھ نہیں چھڑاتے. ماں باپ جانتے ہیں کہ دودھ چھڑانے سے روئے گا, چلائے گا, رات کو نیند نہیں آئے گی, خود بھی جاگے گا, ہمیں بھی جگائے گا, لیکن پھر بھی دودھ چھڑاتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کی بھلائی اسی میں ہے. اگر آج اس کو دودھ نہ چھڑایا گیا تو ساری عمر یہ کبھی بھی یہ روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا. علام بوسیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس بھی بچے کے مانند ہے, اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے, گناہوں کا ذائقہ اور اس کی چاٹ لگی ہوئی. اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کرنے دو, گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی, نظر غلط جگہ پر پڑتی ہے اور اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے, اگر جھوٹ بولنا چھوڑیں تو بڑی تکلیف ہوگی, اور اس زبان کو مجلسوں کے اندر بیٹھ کر غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی, اگر اس کو روکیں گے تو بڑی دقت ہوگی. نفس ان باتوں کا عادی بن گیا, رشوت لینے کی عادت پڑ گئی ہے, اللہ تعالیٰ بچائے, سود کھانے کی عادت پڑ گئی اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے, اور اب ان عادتوں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر نفس کی اس تکلیف سے گھبرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو اس کے نتیجے یہ ہوگا کہ ساری عمر نہ کبھی گناہ چھوٹیں گے اور نہ قرار ملے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں قرار سکون نہیں, ساری دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر لیے لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں ہے, چین نہیں ملتا. مغربی معاشرے میں پیسے کے ریل پیل, تعلیم کا معیار بلند, لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں کہ جس طرح چاہو لذت حاصل کر لو, لیکن اس کے باوجود یہ حال کہ خواب آور گولیاں کھا کھا کر اس کی مدد سے سو رہے ہیں. کیوں؟ دل میں سکون و قرار نہیں. سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو. یاد رکھو ان گناہوں اور نافرمانیوں اور مصیبتوں میں سکون نہیں, سکون تو صرف ایک چیز میں اور وہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے. اس واسطے یہ سمجھنا دھوکہ ہے کہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے اور سکون ملتا جائے گا. یاد رکھو زندگی بھر نہیں ملے گا, اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر جاؤ گے, اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی. سکون اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو, جن کے دل میں اس کی یاد ہو, جن کا دل ان کے ذکر سے آباد ہو. ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو کہ ظاہر طور پر پریشان حال بھی ہیں, فقر و فاقے بھی گزرے, لیکن دل کو سکون و قرار کی نعمت میں اثر ہے. لہذا اگر دنیا کبھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نافرمانیوں اور گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا, اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا, نفس کے مقابلے میں ذرا سا ڈٹنا پڑے گا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرما لیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا, معاشرے کا, نفس کا, شیطان کا اور خواہشات کے تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تجربہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے, یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے, بلکہ فرمایا کہ ہم اس کے ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے. لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے, ذرا کوئی ارادہ تو کرے, ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا مجاہدہ اسی کے نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا, دل پر آرے چل جائیں, خواہشات پامال ہو جائیں گی, دل اور دماغ پر قیامت گزر جائے گی, لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا, اب ہم خود اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے. اسی لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے, اس کا عزم کرنا ہوگا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. جو آرزوئیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں, چاہے ان کا خون ہو جائے, اب میں نے تو ارادہ کر لیا کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اب اس دن میں اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا, اب اس دن میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگرد نہیں ہوگی, اب یہ گناہ نہیں ہوں گے. پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چلتا ہے. یاد رکھو شروع شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کام کو چھوڑتے ہیں, اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن بعد میں اس تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے. جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آرزوؤں کا جو خون کر رہا ہوں یا اپنے مالک اور خالق کی خاطر کر رہا ہوں, اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ابھی اس سے تصور نہیں کر سکتے. ماں کو دیکھیے اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سختی سخت سردی کا عالم ہے اور کڑکڑاتے جاڑے کی رات ہے, لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ پاس پڑا ہے. اس حالت میں اس بچے نے پیشاب کر دیا. اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤں, یہ تو جاڑے کا موسم, گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام. لیکن ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا, اس کے کپڑے گیلے ہیں, اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہو جائے, اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. وہ بےچارے اپنے نفس کا تقاضا چھوڑ کر سخت کڑاکے کے جاڑے میں باہر جا کر ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے. یہ کوئی معمولی مشقت ہے, معمولی کوئی تکلیف ہے, لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچے کی فلاح اور اس کی صحت ماں کے پیش نظر ہے. اس لیے وہ اس سخت جاڑے میں اپنے نفس کے تقاضے کو پامال کر کے یہ سارے کام کر رہی ہے. ایک عورت کا کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. وہ کہتی ہے بھائی کس طرح میرا علاج کراؤ تاکہ بچہ ہو جائے اور علاج اور اولاد ہو جائے, اور اس کے لیے دعائیں کراتی پھر رہی ہے کہ دعا کرو اللہ میاں سے مجھے اولاد دلوا دو, اور اس کے لیے تعویذ ڈنڈے اور خدا جانے کیا کیا کراتی پھر رہی ہے. ایک دوسری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے تو کس چکر میں پڑی ہے, بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بہت ہی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی, جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے ہوں گے. تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میرے بچے پر ہزار جاڑوں کی راتیں قربان, اس لیے کہ اس بچے کی قدر و قیمت اور اس کی دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں. اس واسطے اس ماں کی ساری تکلیفیں راحت بن گئی. وہ ماں جو اللہ سے مانگ رہی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, اس کے معنی یہ ہیں کہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں جتنی تکلیفیں ہیں وہ دے دے, لیکن وہ تکلیف اس کی نظر میں تکلیفیں ہیں بلکہ وہ راحت ہے. اب جو ماں جاڑے کے رات میں اٹھ کر کپڑے دھو رہی ہے, اس کو طبی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے, لیکن عقلی طور پر اسے اطمینان ہے کہ میں کام میں بچی کی بھلائی کی خاطر کر رہی ہوں. جب یہ اطمینان ہوتا ہے تو اس وقت اسے اپنی آرزوؤں کو کچلنے میں بھی لطف آنے لگتا ہے. اسی بات کو ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو کڑوی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی ہیں. جن کاموں میں تکلیف ہو رہی تھی محبت کے خاطر ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے, لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں, محبت کی خاطر کر رہا ہوں. محرومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے میں محبت کی بڑی عجیب حکایتیں لکھی ہیں. لیلا مجنون کا قصہ لکھا ہے کہ مجنون لیلا کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا اور کیا کیا مشقتیں اٹھائیں. دودھ کی نہر نکالنے کے راستے چل کھڑا ہوا اور کام شروع بھی کر دیا. یہ ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے, کوئی اس سے کہے کہ تو یہ جو کام کر رہی ہے بڑی مشقت کے کام ہے اسے چھوڑ دے, تو وہ کہتا ہے کہ ہزار مشقتیں قربان, جس کی خاطر میں کام کر رہا ہوں اس کی محبت میں کر رہا ہوں, مجھے تو اسی نہر کھودنے میں مزہ آ رہا ہے اس لیے کہ میں اپنے محبوب کی خاطر کر رہا ہوں. مورومی فرماتے ہیں کہ مولا کے عشق حقیقی کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے. مولا کے لیے گیند بن جانا زیادہ اولا ہے, لہٰذا جب آدمی محبت کی خاطر یہ تکلیف اٹھائے تو پھر بڑا لطف آنے لگتا ہے. ایک آدمی ملازمت کرتا ہے جس کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے, اچھی خاصی سردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور جانے کے وقت آ گئے تو بستر چھوڑ کر جا رہا ہے. نفس کا تقاضا تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں پڑا رہتا, لیکن گھر چھوڑ کر اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور سارا دن محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر واپس آتا ہے. اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں اور رات کو واپسی آ کر سوتا ہوا پاتے ہیں. غرض وہ شخص یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. اب اگر کوئی شخص سے کسی کہے کہ ارے بھائی تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھا رہے ہو, چلو میں تمہاری ملازمت چھڑا دیتا ہوں, وہ جواب دے گا نہیں بھائی نہیں, بڑی مشکل سے تو یہ ملازمت لگی ہے, اس کو مت چھڑوانا, اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آ رہا ہے اور اولاد کو بیوی کو چھوڑ کر جانے میں بھی مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس تنخواہ سے محبت ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے. اس محبت کے نتیجے میں یہ ساری تکلیفیں شیریں بن گئی. اب اگر کسی وقت ملازمت چھوٹ گئی تو روتا پھر رہا ہے کہ ہائے وہ دن کہاں گئے جب صبح سویرے اٹھ کر جایا کرتا تھا اور لوگوں سے سفارشیں کراتا پھر رہا ہے کہ مجھے ملازمت پر دوبارہ بحال کر دی جائے. اگر محبت کسی چیز سے ہو جائے تو اس راستے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزیدار ہو جاتی ہیں, اسی میں لطف آنے لگتا ہے. اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے, شروع میں مشقت ہوگی, لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور شریعت کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنے لگے گا. ہاں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور مزہ چاہیے، اس کی خوراک لذت اور مزہ ہے، لیکن لذت اور مزے کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں کہ فلاں قسم کا مزہ چاہیے اور فلاں قسم کا نہیں چاہیے، بس اس کو تو مزہ چاہیے۔ اب تم نے اس کو خراب قسم کے مزے کا عادی بنا دیا، خراب قسم کی لذتوں کا عادی بنا دیا۔ ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی لذت سے آشنا کر دو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی لذت سے آشنا کر دو، پھر یہ نفس اس میں لذت اور مزہ لینے لگے گا۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، خدا جان لوگ اسے کیا مطلب لیتے ہوں گے، لیکن ہمارے حضرت نے اس کا بڑا اچھا مطلب نکالا۔ وہ شعر ہے، میں سے غرض نشاط ہے کس روسیہ کو، ایک گنا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ شراب سے مجھے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو دن رات لذت کی بے خودی چاہیے۔ تم نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا تو مجھے شراب میں بے خودی حاصل ہوگی، شراب میں لذت آنے لگے گی۔ اگر تم مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے ذکر، اس کے طاعت کا عادی بنا دیتے تو یہ بے خودی مجھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہو جاتی، میں تو اسی میں خوش ہو جاتا، لیکن تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے ان چیزوں کے بجائے شراب کا عادی بنا دیا۔ اسی طرح یہ مجاہدہ شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا کٹھن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف ورزی کرو، نفس و چارہ کی غیبت کرو۔ مجلس میں غیبت کرنے کا موضع چھڑ گیا، اب جی چاہ رہا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، اب اس کو لگام دینا کہ نہیں یہ کام مت کرو، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے، جب آدمی نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اور فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی، اور پھر تم نے اس عرض اور خواہش کی جو کچلا ہے، اس کچلنے میں جو مزہ آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی حلاوت اس غیبت کی لذت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈالو، اور کون شخص ہے جس کے دل میں یہ تقاضا نہ ہو؟ اب دل بڑا قسم سا رہا ہے کہ اس کو دیکھ ہی لوں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خشیت کے دل سے کے خیال سے نظر کو بچا لیا اور نگاہ نہیں ڈالی، بڑی تکلیف ہوئی، دل پر آرے چل گئے، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان کے ایسے حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لذت ہیچ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر گناہ چھوڑنے پر یہ وعدہ ہے۔ مثلا غیبت میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ اپنے اللہ جل جلالہ کے خیال سے غیبت چھوڑ دیا، غیبت کرتے کرتے رک گئے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے خیال سے غیبت کے کلمہ زبان پر آتے آتے رک گیا، پھر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب انسان گناہوں کی لذتوں کے مقابلے میں اس لذت کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت کی مرمت تھانوی نے کیا اچھی بات ارشاد فرمایا، یاد رکھنے کے لائق فرمایا، اور ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو، مثلا نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کو جانے میں سستی ہو رہی ہے، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو کرے، اور جب گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ پھر فرمایا کہ بس اسی سے تعلق معلّہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق معلّہ میں ترقی ہوتی ہے، اور جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا نفسانی خواہشات پر آلے چلا چلا کر اور ہتھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا تو اب وہ نفس کچلنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بن گیا۔ ہمارے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، اب تو وہ زمانہ چلا گیا، پہلے زمانے میں یونانی حکیم ہوا کرتے تھے، وہ کشتہ بنایا کرتے تھے، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، سنکھیا کا کشتہ، نہ جانے کیا کیا کشتہ تیار کرتے تھے، اور کشتہ بنانے کے لیے وہ سونے کو جلاتے تھے، اور اتنا جلاتے تھے کہ وہ سونا راکھ بن جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ سونے کو جتنا زیادہ جلایا جائے گا اتنی ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اب جلا جلا کے جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ تلا تیار ہو گیا، کوئی اس کو ذرا سے کھا لے تو پتہ نہیں کہاں کی قوت آ جائے گی۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر مٹا مٹا کر پامال کر کے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہو گیا۔ ہمارے والد صاحب خود سے روح فرمایا کرتے تھے کہ ان خواہشات نفس کو جب کچلو گے اور کچل کچل کر پیس پیس کر راکھ بنا کر فنا کر دو گے تب یہ کشتہ بن جائے گا، اس میں اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کی قوت آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی، اب دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے گا، اس دل کو جتنا توڑو گے اتنے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساتھ میں، تم اس پر جتنی چوٹیں لگاؤ گے اتنے ہی یہ بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا۔ بنانے والے نے اس کو اسی لیے بنایا کہ اسے توڑا جائے، اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا سے کیا بن جاتا ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ ٹپک دیا پٹک دیا, اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے, اور کچھ بنائیں گے یعنی وہ جو چاہیں گے وہ بنائیں گے. لہذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات نفس کو کچلنے سے جو چوٹیں لگ رہی ہیں اور جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بیکار جا رہی ہے, بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا محل بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد کا محل بنے گا, اس وقت اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی خدا کی قسم اس کے مقابلے میں گناہوں کی ساری لذتیں خاک در خاک ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. بس شروع میں تھوڑی سی محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی, اور اسی کے نام مجاہدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث شریف میں اس طرح بیان فرمایا, مجاہد من جاہد نفسہ. مجاہدہ در حقیقت وہ ہے جو اپنے نفس کو جہاد کرے, اپنے نفس کے خواہشات کو اللہ کی خاطر کچلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نفس کی خواہشات کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے بچائے, اور ان خواہشات نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. حضرت کی خواہش تھی کہ صبح کی تعلیم کے وقت بھی کچھ تعلیم کے علاوہ بیان وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہو, تو پھر طے یہ ہوا کہ کسی ایک وقت بیان ہو جائے اور کسی ایک وقت قرآن کریم کی کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو جائے. تو ایک تو یہ کہ وقت چونکہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے, اس لحاظ سے چھوٹی سورت کا انتخاب مناسب تھا, اور پھر اخیر کی صورتیں چونکہ قرآن کریم کے عام طور سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہیں, اور یہ سورہ والضحا جو ہے اس کی ایک اہم خاصیت بھی ہے کہ جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں جو ہمیں سبق دیا گیا, اور پھر اس مہینے کی مناسبت کے لحاظ سے مختلف مناسبتوں سے یہی سب سے مناسب لگا کہ اس سورت سے ابتدا کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے جب یہ پڑھ کے سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی تھی, اللہ اکبر. شاید بعضوں نے قراء قاری عبد الباسط وغیرہ کی قراءت تو پہلے کسی زمانے میں سنا کرتے تھے, تو اس میں قاری صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لمبی چوڑی تکبیر پڑھتے ہیں. اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبیر پڑھی تھی. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کی تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہہ لینا مستحب عمل ہے. اور پھر جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی, ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس سورت کی ایک اہم خصوصیت ہے, پھر یہ بھی ہے کہ یہ سورت حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کچھ انعامات کا تذکرہ کر رہی ہے. جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو سورت تھی سورہ واللیل اذا یغشا, وہ تو سورۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ سورت جو ہے سورہ والضحیٰ یا سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصیت بھی ہے. اور یہ صورت اور آئندہ صورت الم نشرح لک صدرک، یہ دونوں صورتیں تقریباً ایک ہی طرح کی صورتیں ہیں. اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اب یہ صورت میں اس کا تکملہ ہے. تو یہ دونوں صورتیں مل کر مضمون کے لحاظ سے، اصلاً تو دو صورتیں ہیں لیکن مضمون کے لحاظ سے یہ دو الگ الگ صورتیں نہیں بلکہ ایک ہی صورت ہیں. کہ پہلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کچھ انعامات کا ذکر ہے، جن کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ظاہری انعامات کا ذکر ہے، اور آئندہ صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کچھ باطنی انعامات کا تذکرہ ہے. تو اس لحاظ سے دونوں صورتوں کو بڑی آپس میں مناسبت اور آپس میں تعلق ہے. اسی وجہ سے عام طور پہ جب پہلی صورت پڑھی جاتی ہے کسی نماز میں تو دوسری صورت بھی پڑھ لی جاتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن مفہوم کے لحاظ سے دونوں صورتوں کا بہت زیادہ اتصال ہے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قرآن کریم عام قرآن کریم کی ترتیب سے تھوڑا سا مختلف بھی تھا، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جب قرآن کریم جمع کیا گیا تھا تو اس وقت بعضوں کے یہاں قرآن کریم اس طرح ہوتے تھے جیسے نازل ہوا کہ سب سے پہلی صورت اقرا بسم ربک الذی خلق، تو بعضوں نے اس طرح قرآن کریم کی ترتیب رکھی تھی. بہرحال قرآن کریم کی ترتیب مختلف تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تمام کے بارے میں فرما دیا تھا کہ دیکھو باقی سب کو ختم کرو، بس جس طریقے سے میں جمع کر رہا ہوں اس طریقے سے رکھو، اور تمام صحابہ تقریباً اس پر متفق تھے کہ یہی ہونا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ پھر اختلاف ہوگا اور خام و خواہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ صحیح اور یہ غلط، جیسا کہ عام طور سے ہوا کرتا ہے. تو اس لیے پھر یہی ترتیب ہوگی جس پر سب کا اتفاق ہو گیا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف تھا اس میں ان دونوں صورتوں کے درمیان وہ جب تلاوت بھی کرتے تھے تو بسم اللہ کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے، وہ گویا ان کے یہاں یعنی گویا یہ دونوں صورتیں ایک ہی صورت سمجھی جاتی تھی. اس لحاظ سے یہ دونوں صورتوں میں بہت بڑا اختصال پایا جاتا ہے. اب یہ صورت کن حالات میں نازل ہوئی؟ اب چونکہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقول امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے یہ مہینہ ربیع الاول کا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت گہری مناسبت ہے، اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا آپ کی ولادت کے لیے، اور یہی مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہی مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. تو کئی خصوصیات اس کو اور بھی حاصل ہے اس مہینے کو. اس لحاظ سے اس صورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس مہینے کے ساتھ ایک خصوصی تعلق بھی سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں پر کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ان کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں تو آگے آیتیں سمجھنے میں انشاءاللہ سہولت رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وہ وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ سکون اور تسلی کا باعث ہوتا تھا. جیسے کبھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ پرسکون ماحول میں، یا بعض مرتبہ ہوتا ہے ذاکرین کے ساتھ یہ صورت پیش آتی ہے کہ رمضان میں وقت گزارا، باہر گئے کسی اور ماحول میں، تو وہاں جانے کے بعد عجیب سی ایک کیفیت ہو جاتی ہے بے چینی. جو یہاں پر سکون مل رہا تھا، جو راحت مل رہی تھی وہ نہیں بلکہ دوسرا ماحول وہاں پر مل رہا ہے. نہ گناہوں میں ابتلا نہیں، لیکن بس وہ قلبی جو سکون تھا جو اس ماحول میں یہاں کی ذکر کی مجلسوں میں اور یہاں کی برکات میں جو حاصل ہو رہا تھا، باہر جانے کے بعد نہیں حاصل ہوتا، تو بعضوں کو عجیب قسم کی بے چینی ہونے لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ہی بہت سکون ہو جاتا تھا، اور وحی کا نزول تو بہت زیادہ راحت کا ذریعہ، حالانکہ جسمانی تکلیف اس میں تھی. حتیٰ کہ اگر وحی کا نزول ہوتا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، بہت سخت بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی بھی وہ بوجھ محسوس کرتی تھی اور چلنے کے قابل نہیں رہتی تھی، لیکن اس میں جو قلبی سکون قلبی راحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی تھی وہ ایسی تھی کہ اس کے بغیر گزارا مشکل معلوم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پانچ آیات نازل ہوئی تھی، اس کے بعد طویل عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، تقریباً ڈھائی سال تین سال تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا تھا. تو یہ طویل عرصہ جو تقریباً تین سال کے قریب تھا اس زمانے میں خود صحیح روایات بخاری وغیرہ کی روایات ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ بس میں پہاڑ کے اوپر کبھی جاتا تھا ایسا دل جاتا تھا کہ بس اپنے آپ کو گرا دوں وہاں سے. یہ اس قسم کی بے چینی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی, لیکن اس قسم کی بے چینی بے چینی اور اضطراب بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی بے چینی ہوتی تھی کہ بس میں اپنے آپ کو گرا دوں پہاڑ کے اوپر سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہوتا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے, ان کی زیارت ہو جاتی تھی تو مجھے تھوڑا سکون ہو جاتا تھا. یہ بے چینی, یہ اضطراب ہے جس کو تصوف کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبض کی کیفیت, کہ ایک ہوتا ہے انسان اطمینان سے سکون کی حالت ہوتی ہے بس کی کیفیت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے قبض کی کیفیت. بہرحال یہ آیات بھی کچھ اسی طرح کا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے موقوف ہو گیا. کون سا موقع تھا اس کی یقینی طور پر کہنا تو مشکل ہے. مکہ مکرمہ کا دور ہے اور ظاہر ہے کفار کی طرف سے ایذائیں بھی سخت پہنچ رہی ہیں, مخالفتیں بھی ہو رہی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کوشش سر فرما رہے ہیں کہ کسی طریقے سے قوم کلمہ پڑھ لے اور آخرت میں نجات پا لے. لیکن وہ حالات تھے, قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, جو کلمہ پڑھتے تھے وہ تکالیف سے گزر رہے تھے. تو ان حالات میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا, وہی بے چینی کی حالت. اور اس کو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے تھے, تو ہو سکتا ہے وہ جسمانی بیماری بھی کوئی اور وجہ سے بھی ہو, لیکن یہ بھی بیماری جیسا کہ صاحب تفسیر مظہری اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, چونکہ ان کا بھی اس فن سے تعلق بڑا گہرا رہا ہے. حضرت مولانا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ وہ نسبت ہے, تفسیر مظہری لکھنے والے اس کے ہیں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, اپنے شیخ کے نام پر انہوں نے اس کا نام رکھا تفسیر مظہری اس سے کہ ان کے شیخ تھے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ اس مضمون کو ذرا اور وضاحت سے لکھتے ہیں. بہرحال یہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کی یعنی قبض کی کیفیت بھی کہا جا سکتا ہے, اور اس کا اس حد تک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جسمانی تکلیف کوئی اور بیماری ہو یا یہی کوئی تکلیف ہو. بہرحال ان دنوں میں کچھ ایسی حالت ہوئی, کچھ ایسی کیفیت ہوئی کہ تین دن تک بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں طویل قیام بھی نہ کر سکے. اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام ایسا تھا کہ ہر ایک کے سامنے, جیسے کہ مکہ کا ماحول جہاں رات کے وقت خاموشی, تو اگر کوئی رات میں تلاوت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے نظر آتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لوگوں کی نظر ہوا ہی کرتی تھی. تو کعبہ کے بعد جا کر کبھی قرآن پڑھ لیتے تھے, کبھی گھر میں تلاوت کر رہے ہیں, تو کفار کی طرف سے طعنے دیے جانے لگے کہ دیکھو یہ تو بڑی بڑی نمازیں پڑھا کرتے تھے, ان پر وحی آیا کرتی تھی, کئی دنوں سے کچھ سن نہیں رہے کہ کوئی نئی بات نازل ہوئی ہو, نہ رات کے قیام ہو رہا ہے, دو تین دن سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کا قیام بھی نہیں ہو رہا ہے. تو کفار کی طرف سے یہ طعنہ دیا گیا کہ ان ربہ وضعہ وطلعہ, کہ ان کے رب نے ان کو الوداع کر دیا, ان کو چھوڑ دیا, اور ان کے رب ان سے غصے ہو گیا, ان سے دشمنی کر لی. ظاہر ہے کفار کی طرف سے بات تھی, دل میں تو لگی, لیکن اس حد تک محسوس نہیں ہو کہ چلو وہ تو ویسے بھی مخالفت کرتے رہتے ہیں. ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ بھی باتیں پھیلا رہی تھی کہ دیکھو کیا ہو گیا, دیکھو ان ربہ وضعہ وطلعہ, کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونے لگی, کھیلنے لگی. انہی ایام میں کسی موقع پر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب دیکھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی, سکون و اطمینان والی, تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی موقع پر کہہ دیا کہ کہیں واقعی یعنی ایک ظاہر کے کفار کی طرف سے تو تانے کا انداز تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تو ایک سوالیہ انداز تھا کہ کیا واقعی ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہوں کسی بات پہ. یہ بات جب اپنوں کی طرف سے جب اس طرح کی کوئی بات تھوڑی بھی آتی ہے اور ایسے موقع پر آتی ہے, حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے بہت سمجھداری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت گہرا تعلق تھا, روایات پڑھنے میں باتیں اسی طرح واضح ہوتی ہیں کہ اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ جاتا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اور ازدار مطہرات کو مجھے رشک نہیں آتا تھا, لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ مجھے رشک آتا تھا, کہ ان کا کبھی تذکرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے, کہ مشکل موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا تھا. وہ مشکل وقت پہ کام دینے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو بھولا نہیں جاتا. بہرحال تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بے چینی اور اضطراب کی حالت کچھ اور بڑھ گئی. خیر اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی والضحیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تسلی دی گئی کہ نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ناراضگی ہوئی ہو. گویا کہ ایک بہت زیادہ جیسے محبت والا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے نہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ دیں نا, کہ اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہو کر آپ سے بات کرنے چھوڑ دیں یا آپ سے دور ہو جائیں, ایسی بات نہیں ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت والا خطاب ہے. آگے آیات پر جانے سے پہلے تو ہم اسی ایک ایک لفظ کے ساتھ ایک ایک آیت کے ساتھ چلتے رہیں کہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, ضحیٰ کہتے ہیں صبح کی روشنی کو, اور وَاللَّيْلِ رات, رات اندھیرے دن کے مقابل, اور وہ بھی اِذَا سَجَى جب وہ قرار پکڑ لے جم جائے. رات میں قرار پکڑنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ رات کا اندھیرا مکمل ہو جائے, کامل اندھیرا ہو گیا تو صبح کی کامل روشنی رات کا کامل اندھیرا, یا دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ رات جب ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ہے اندھیرا ہوا, عشاء کے وقت بھی اندھیرا تو کامل ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک لوگ اپنے اپنی جگہوں میں پوری طرح گئے نہیں, باہر بھی لوگ نظر آتے ہیں لیکن تھوڑی دیر اور گزر جاتی ہے تو باہر بھی کوئی نظر نہیں آئے گا, بالکل سکون ہو جاتا ہے. یہ ہے واللیل اذا سجا, رات کے وقت جب تمام چیزیں تمام مخلوق اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, انسان اپنے جگہوں میں چلے گئے, باہر سکون ہو گیا, خاموشی ہو گئی, واللیل اذا سجا. دونوں میں ایک میں ایک صورت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کی کامل روشنی والضحیٰ اور رات کا کامل اندھیرا واللیل اذا سجا, یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کے وقت جب کہ ہر ایک باہر ہوتا ہے اور ہر طرف گویا حیات کے اور یعنی چلنے پھرنے کے آثار نظر آتے ہیں, وہ لئیل اذا سجا اس کے مقابل میں رات جب کوئی نظر نہیں آئے گا سکون اور خاموشی ہوتی ہے. دونوں معنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں اور دونوں کا حاصل ایک ہی نکلتا ہے کہ دیکھو حالات بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, کبھی دن آتا ہے اس کے بعد کبھی رات آ جاتی ہے, کبھی کامل روشنی ہوتی ہے کبھی کامل اندھیرا آ جاتا ہے, کبھی ہر طرف لوگ باہر نظر آئیں گے کبھی بالکل سکون ہوگا اور خاموشی ہوگی کوئی نظر نہیں آئے گا. تو حالات بدلتے ہیں اور یہ دونوں قسم کے حالات آتے رہتے ہیں, اس لیے آپ پریشان نہ ہو جائیے, کبھی وحی آتی ہے کبھی وحی نہیں آتی, وحی کا نہ آنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی علامت نہیں. گزشتہ انبیاء پر اس طرح وحی کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ بار بار قرآن میں آتا ہے اور بڑے محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ تورات دے دی, یعنی کہ بار بار وحی نازل ہو رہی ہے, روزانہ جب علیہ السلام آ رہے ہیں جن میں کئی بار آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا کہ بار بار وحی کا نزول ہو رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ تورات دے دی گئی تھی. تو یہاں پر جو چند دن موقوف رہی وحی اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ ناراضگی والا معاملہ نہیں ہے, لیکن آئندہ ایسا بھی نہیں ہوگا, بولے اللہ تعالیٰ آئندہ یہ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے, اور پہلی دونوں آیاتوں میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حالات بدلتے ہیں. ہمارے لیے سبق کہ دیکھو حالات بدلتے ہیں, ابھی اللہ تعالیٰ نے اگر عبادات کی توفیق دی ہے تو انسان یہ نہ سوچے کہ بس اب تو میں نیک بن گیا, نہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, کبھی ایک شخص نیکی پہ لگتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, رات آ جاتی ہے, انسان ظلمت مبتلا ہو جاتا ہے, اپنے اوپر اطمینان کر کے انسان بیٹھ نہ جائے حالات بدل جاتے ہیں اپنے اوپر, یعنی جیسے ابھی تعلیم میں آیا تھا کہ انسان اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے مساجد سے علماء سے صلحاء سے تعلق رکھتا رہے, ایسا نہ ہو اسے قلب کہا جاتا ہے تقلب جو پلٹتا رہتا ہے, جس طرح دن بدلتا ہے رات دن آتے رہتے ہیں اسی طرح انسان کی حالت بھی بدلتے رہتی ہے, ایک حالت پر انسان مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائے کہ اچھا میں بدلنے والا نہیں. اسی وجہ سے دعا سکھائی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, ہدایت کے بعد کہیں ہمارے دل ٹیڑے نہ ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ اللہ نے عبادات کی توفیق دی ہے کہیں یہ توفیق سلب ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. بعضوں نے ایک احتمال کے درجے میں ایک معنی بیان فرمائے ہیں وہ بھی اچھے ہیں کہ یہاں پر والضحیٰ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے بعضوں نے کہا کہ والضحیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی قسم کھائی گئی ہے کہ یہ آپ کا چہرہ انور ہے جو دن کے روشن کی طرح چمک رہا ہے. اور یہ صحیح ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے چاند ہے، اور کون زیادہ خوبصورت ہے، میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی زیادہ چمکدار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کبھی اتنا منور، کبھی نور ظاہر ہوتا تھا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو مخفی فرما دیتے تھے، اتنا منور کہ فرماتے ہیں بعض صاحب فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے سورج گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ہی میں چمک رہا ہے، وہیں سے روشنی آ رہی ہے، اس قدر منور کبھی ہوتا تھا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اس نور کو مخفی فرما دیتے تھے. بہرحال والضحیٰ سے مراد بعضوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی قسم کھائی گئی، واللیل اذا سجا، اور رات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیاہ بال تھے، زلفیں تھیں، اس کی قسم کھائی گئی ہے. واللہ اعلم. والضحیٰ واللیل اذا سجا مقصد یہ ہے کہ کوئی دن اور روشنی، دن بھی آتا ہے روشنی بھی آتی ہے پھر اندھیرا بھی آتا ہے، حالات بدلتے ہیں. اور اگر غور کریں گزشتہ صورتوں کو خاص طور پہ دیکھتے ہوئے، تو اس سے ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ دیکھو اگر دن ہی دن ہوتا تو ادھوری، کچھ ادھورا پن معلوم ہوتا، ناقص معلوم ہوتا، صرف رات ہی رات ہوتی تو وہاں پر بھی ناقص معلوم ہوتا، ایک مکمل چیز معلوم نہیں ہوتی. تو یہ دونوں متقابل چیزیں جب ملتی ہیں تو انسان ایک چیز کامل بنتی ہے. دو متقابل چیزیں جب ملتی ہیں، دن اور رات دونوں آتے ہیں، تو ایک کامل نظام بنتا ہے. اسی طرح انسان کو حالت کی حالت کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے، گناہ کرنے کا جذبہ، دو متقابل چیزیں ہیں، اسی طرح انسان کامل بنتا ہے. اگر انسان کے اندر یہ چیز نہ ہوتی، جیسے فرشتوں میں کہ گناہ کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں، خواہش ہی نہیں ہے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ان میں، تو وہ کامل نہیں، انسان کی طرح کامل نہیں ہو سکتے فرشتے. اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات دی ہیں، فرشتوں کو ایک صفت دی ہے. وہ ٹھیک ہے گناہ نہیں کریں گے، اس لحاظ سے ان میں برائی نہیں پائی گئی، لیکن وہ کمال بھی نہیں پایا جا سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ایک کامل نظام وجود میں آتا ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں، وَمَا قَلَى، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اس کا ہم مفہوم یہ بھی لے سکتے ہیں، آخرت آئندہ، آئندہ والی حالت. تو آئندہ آنے والے حالات آپ کے لیے گزشتہ حالات کے مقابلے میں بہتر ہوں گے. آئندہ سے مراد ابھی دنیا میں بھی عموم ہے، قرآن کریم میں بڑی جامعیت. آئندہ، اب سے آئندہ والے حالات آپ کے لیے گزشتہ حالات کے مقابلے میں بہتر ہوں گے. کس لحاظ سے بہتر؟ اب وہی کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، ایک لحاظ سے بہتر. دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام، بلکہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، اولیاء اولیاء کرام بھی، ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آئندہ حالت ترقی کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے ہمیشہ اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. وللآخرت، آئندہ والی حالت آپ کے لیے گزشتہ حالت کے مقابلے میں اور بہتر ہوگی. اور انعامات کے لحاظ سے بھی، دنیاوی ظاہری فتوحات کے اعتبار سے بھی، لوگوں کے مسلمانوں کی تعداد کے اضافہ ہونے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے وللآخرت خیر لک من الاولی، بڑی جامع آیت. اور پھر آخرت تو آخرت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے وہ تو ظاہر ہے، وللآخرت خیر لک من الاولی. تو اس لیے اس کو ہم یہ نہیں لیں گے کہ آخرت سے مراد آخرت ہی، بلکہ آئندہ حالت. دنیا میں بھی آئندہ حالت، کس اعتبار سے؟ ظاہر کے اعتبار سے، مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے، فتوحات کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے، دینی احکام کے نزول کے اعتبار سے، جتنی پوری تفصیل طویل فہرست ہوگی، ہر اعتبار سے وللآخرت خیر لک من الاولی. اور پھر آخرت تو آخرت ہے، آخرت میں جو جنت کے انعامات ملیں گے صرف وہی نہیں، بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام اب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا. ایک روایت ہے، بخاری شریفی کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی شفاعت کبری والی جو حدیث ہے، مفصل روایت، اس میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے، میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، جب سر اٹھاؤں گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حمد بیان کروں گا، یعنی سب پر غشی طاری ہوگی، اور اس کے بعد جب میں عرش کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، جس وقت حمد بیان کروں گا تو وہ ایسا حمد ہوگا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے میرے دل میں القاء کریں گے کس طرح کہنا ہے، ابھی مجھے معلوم بھی نہیں وہ کیا ہوگا. تو گویا معرفت کے لحاظ سے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کریں گے جو پہلے کے مقابلے میں بہرحال بہت بلند اور بہتر ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آپ کا پروردگار آپ کو دے گا، اتنا دے گا اتنا دے گا، فَتَرْضَى، کیا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن کریم میں یہی ہے. اگرچہ مختلف صحابہ کا اس میں دو تین اور بھی رائے ہیں، جیسے مشہور یہی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، والی آیت زیادہ امید والی ہے، کہ اس میں یہی آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ کہا ہے کہ اسرفوا علی انفسہم، جو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو بہت امید والی آیت ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، امید دلانے والی آیت یہ ہے، اسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا، تو ایک ایک کو نکالیں گے نکالیں گے، جب سب نکل گئے امتی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. تو ظاہر ہے اس آیت میں بھی بہت زیادہ امید پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل تو وہ مضمون تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے چینی کی حالت تھی، یہ پڑھنے کے بعد وہ بے چینی کی حالت ختم ہو گئی، تسلی دلائی گئی، آپ کو انعامات یاد دلائے گئے، اور آگے مزید کچھ انعامات کا ذکر ہے. الم یجد کا یتیما فآوا، الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا، تین باتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نہ چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا، آپ سے دشمنی کرنے والا ہوتا، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا آپ سے اتنا تعلق نہ ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ آپ جب بچپن میں یتیم تھے تو آپ کو اس وقت بھی تو کرا دی تھی. اللہ تعالیٰ اب انعامات گنوا رہے ہیں، جیسے کوئی آپس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے مرتبے کو اتر کے بات کر رہے ہیں، جیسے ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے دیکھو میں نے اس وقت تمہاری یہ مدد کی تھی، اس وقت تمہاری یہ مدد کی تھی، اس وقت یہ مدد کی تھی، تم کیسے سوچ سکتے ہو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. اس انداز کا خطاب ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. الم یجد کا یتیما فآوا، دیکھو تم یتیم تھے، تمہیں پناہ دی، تمہارے رہنے کے لیے انتظامات کر دیے، اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ شریعت کے احکام یہ نہیں معلوم تھا کہ حق کیا باطل کیا صحیح غلط کیا، اس کو پہچاننے سے آپ قاصر تھے، فَهَدَى، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہدایت دی، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ فقیر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا. یہ تین آیتیں ہیں، اور اس میں آگے والی آیتوں کی وجہ سے یعنی ترتیب کے لحاظ سے آپ رسول کی سیرت پر اگر نظر ڈالی جائے اور اگلی آیتوں کو دیکھی جائے تو ترتیب کے لحاظ سے اس طرح ہوگا الم یجد کا یتیما فآوا، یہ آپ رسول کے تین دور ہیں. پہلا دور مشقت کا، یتیما فآوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، والد کا انتقال ہو گیا تو پیدا ہوئے تو یتیم ہو کر پیدا ہوئے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، یہ سخت حالات پیش آتے ہیں کیوں؟ اسی لیے کہ آگے جا کر انسان میں ایک قوت برداشت پیدا ہو جاتا ہے، جو ان حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے. تو وہ کسی شاعر نے شعر کہا ہے، بعضوں نے اس کو علامہ اقبال کی طرف منسوب کیا ہے، وہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چیلے اور بڑے بڑے جو پرندے ہوتے ہیں پر پھیلائے اور اونچے اڑ جاتے ہیں. تو بعضوں کو یہ مشکلات اور تکالیف جو آتی ہیں وہ تو اور اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ہی یہ جو واقعات پیش آئے تھے آپ کو قوی مضبوط کر دیا گیا. پیدا ہوئے تو یتیم تھے، دیکھتا تھا اچھے یتیم بچہ ہے، یتیموں کی ہم تو اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو بات الگ ہے، لیکن جاہلیت کا دور تھا، یتیم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی، یتیم ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اچھا باپ تو ہے نہیں، اس کا خرچہ کہاں سے چلے گا، نہ اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت سمجھی جاتی تھی. تو یتیم, یتیم جس کو کم درجے کا لوگ خیال کرتے تھے, حالانکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا عام ویسے بھی انسانیت کی نظر میں وہ کوئی کم درجے کی چیز نہیں, اس میں ظاہر ہے کہ کوئی نقص نہیں کسی طرح کا بھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کسی طرح کا نقص نہیں عطا فرماتے, یہ تو صرف جاہلیت کی وجہ سے اس طرح سمجھا جاتا تھا. علم یجد کا یتیم, ابھی تو چند سال ہی گزرے تھے, 6 سال کا بچہ ہی کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی والدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ, یہ تین نفر کا قافلہ تھا. یہ لوگ جا رہے تھے اور مقام اغوا سے بھی دور, وہاں اغوا میں پھر بھی ہو سکتا ہے آبادی ہوگی لیکن اغوا سے بھی کچھ دور جنگل کا علاقہ تھا, بالکل کوئی آبادی نہیں تھی, وہاں جا رہے تھے. اچانک سے والدہ کا انتقال ہو گیا, 6 سال کے بچے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہی جیسے دل کا رک جانا جس کو کہتے ہیں, بہرحال اچانک سے انتقال ہو گیا. صحت اچھی تھی, اچانک سے انتقال ہو گیا. اب ظاہر کیا کرتے ہیں, کوئی ہے نہیں, اور تو ام ایمن رضی اللہ عنہا نے یہی کیا کہ اچھا قبر کھودی اور وہیں بدر دفن کر دیا, اور تو کوئی اختیار تھا نہیں, اور کرتے بھی کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے وہ جو صدمہ تھا وہ ایسا تھا کہ وہ باقی رہنے والا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے قافلے کے ساتھ, ہزاروں کے قافلے کے ساتھ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے, اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر سے تشریف لے گئے تھے. ظاہر ہے والدہ تو والدہ ہے, بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے تھے اس وقت, ان حالات میں چلو اگر مکہ مکرمہ میں انتقال ہوتا تو وہاں پر یہ بھی ہوتا کہ چلو چچا ہیں, دادا ہیں, دوسرے حضرات ہیں, کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے. والد تو پہلے ہی تھے, اور والدہ کا انتقال ہوا جہاں ساتھ کوئی بھی نہیں, ام ایمن رضی اللہ عنہ سے ساتھ. بہرحال 6 سال کی عمر تھی, والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا, جس کی جن کی قبر بھی دیکھنے کے لیے بہت دور کا سفر کرنا پڑے اس زمانے کے لحاظ سے تو وہ بھی مشکل تھا. پھر ابھی ان کے بعد دادا تھے خیال رکھنے والے, عبد المطلب, 8 سال کی عمر تھی, دادا کا انتقال ہو گیا. یہ ایک کے بعد دوسرا صدمہ, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر جب ایک حادثہ پیش آیا اور کوئی خیال رکھنے والا آ گیا, پھر وہ کوئی حادثہ پیش آیا اور کوئی خیال رکھنے والا پیش آ گیا. عبد المطلب کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وقعت تھی, یعنی 8 سال کی عمر تک جب عبد المطلب حیات تھے تو وہ بہت خیال رکھا کرتے تھے. ان کے عبد المطلب کے خود بیٹے پوتے جو دوسرے تھے وہ اتنا بے تکلف نہیں تھے عبد المطلب کے ساتھ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے تکلف, ان کا تو نہیں, میری جگہ بیٹھا بیٹھنے دو, یہ کر رہا ہے کرنے دو, ان کے لیے بہت زیادہ ایک محبت کا جذبہ تھا عبد المطلب کے دل میں بھی. اللہ عالم کیا وجہ ہوگی, بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت ان کے دل میں بھی ڈال دی گئی تھی. تو عالم یزید کا یتیم انفعا ہوا, پھر اس کے بعد ابو طالب نے خیال رکھا, کیونکہ دادا تھے تو دادا کے بعد پھر ان کا جب انتقال ہو گیا تو ابو طالب چچا تھے, انہوں نے خیال رکھا اور بہت خیال رکھا, لیکن اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ خود ابو طالب صاحب اولاد تھے, کوئی بہت زیادہ اچھا ذریعہ معاش بھی نہیں تھا, تو تنگی سے گزارا ہوتا تھا ان کا بھی. تو یہ علم یجد کا یتیم انفعاوا, اور اس کے بعد والے حالات آئے وہ فقر اور تنگی کے, اور وجدک عائلا فاغنا, یہ جو تیسری آیت ہے یہ دوسرے درجے کے حالات ہیں. تو پہلے حالات تھے یتیمی کے, تھوڑے بڑے ہوئے ابو طالب کی کفالت میں گئے تو اس وقت تنگی کے حالات تھے, مشکلات تھیں, وہ وجدک عائلا فاغنا, ہم نے آپ کو فقیر پایا. اس وقت شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے بھی چراتے تھے, اور صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ بعض پھلوں کا تذکرہ کیا, تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو بکریاں چراتے ہیں, آپ کو کیسے معلوم؟ ہاں میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا, کنت ارعى لأهل مكة على قواريب, چند قیرات مجھے ملتے تھے اس کے بدلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے, اور اس کا یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی رہی ہے. بہرحال یہ دوسرا دور آیا, وجدک عائلا, فقر اور تنگی کا زمانہ تھا, لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اغنا, مالدار کر دیا, دونوں اعتبار سے غنی کر دیا. دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قناعت دے دی کہ مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے, اور ظاہری اعتبار سے بھی کچھ عرصہ گزرا اور یہ کچھ راحت کا زمانہ کہہ سکتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, اور نکاح کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ ان سے اور کئی تھے جو نکاح کرنا چاہتے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیشکش کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرامات دیکھ کر, معجزات دیکھ کر پیشکش کی تھی, اگرچہ ابھی تک نبوت حاصل نہیں ہوئی تھی, لیکن سب کا عادت بعض امور برکات اور یہ سب چیزیں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت وغیرہ دیکھیں, تو خود ہی پیشکش کی کے نکاح کرنا چاہتی ہیں. بہرحال اس کے بعد جتنا مال تھا وہ تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی میں پیش کر دیا تھا. او جزاک عاقلا فاغنا, آپ کو فقیر پایا، آپ کو ظاہری مال بھی دیا اور دل میں بھی غنا اور آپ کو قناعت کی صفت عطا فرما دی. اور وہ وجد ضالاً کہا تھا. پھر اس کے بعد کا تھوڑا زمانہ آیا. تیسرا دور، پہلا دور یتیم، دوسرا دور تنگی تھی، اللہ تعالیٰ نے غنا عطا فرما دیا. اور تیسرا دور آیا کہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی ذہن میں غور و فکر، یہ کیوں آسمان و زمین پیدا کیا گیا، کیا ہو رہا ہے، یہ بت پرستی کیوں کر رہے ہیں. ظاہر آپ رسم کبھی بھی ان چیزوں سے قریب نہیں گئے تھے اور اس کو غلطی سمجھتے رہے، لیکن یہی تھا کہ صحیح غلط کی پہچان، اللہ کی معرفت، ان چیزوں میں غور و فکر. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کتاب سامنے نہیں تھی، نہ تورات انجیل پڑھی تھی، نہ کسی سے سنی تھی، نہ پڑھنا جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رکھا تھا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ علوم دینا چاہ رہے تھے. تو بہرحال یہ ایک زمانہ تھا جب آپ رسم متفکر رہتے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ضالن، یعنی ایک شخص جس کو معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے، تلاش میں ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کا سلسلہ شروع کیا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں اعتکاف میں چلے جایا کرتے تھے، کئی کئی دن کا اعتکاف ہوا کرتا تھا. یہ وہ زمانہ ہے کہ ضال لن فہدا، وہ آپ رسم کا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ضال کہہ رہے ہیں، وہ کیسا زمانہ تھا کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر، اور اس ان چیزوں میں گزر رہا تھا وہ. لیکن بہرحال تفصیل احکام تو کہ معلوم نہیں تھے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے دال میں. اسی لیے ہم دال کا ترجمہ یا گمراہ تو نہیں کر سکتے ولیعذ باللہ، بلکہ بے خبر پایا، آپ واقف نہیں تھے. فہذا اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ کو ہدایت دی. اور جب یہ تین انعام اللہ تعالیٰ نے فرمائے، یہ تین دور آپ پر گزرے اور اللہ تعالیٰ کے تین انعام ہوئے، الم یجد کا یتیما فآوا، پہلا زمانہ، ووجد کا عائنا فآغنا، دوسرا زمانہ، اور ووجد کا ضالا فہذا، تیسرا زمانہ. اب وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اما الیتیم فلا تقهر، اب یتیم اس کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ نہ کیجیے. یتیم اگر، کیونکہ آپ نے یتیمی کا زمانہ گزارا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ نے جب گزارا ہے اور آپ کو معلوم ہے، انسان جب گزرتا ہے تو خود انسان پہچانتا ہے کہ اس وقت چھوٹی سی بات بھی کیسی دل پہ اثر کرتی ہے. آپ نے یتیمی کا زمانہ گزارا ہے، اور عام طور پہ یتیم حساس بھی بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ایک احساس انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں، لوگ مجھے شاید نہیں چاہتے ہوں گے، پتا نہیں کسی وجہ سے ایک احساس، یا احساس کمی کا احساس رہتا ہے کسی وجہ سے، تو چھوٹی سی بات بھی زیادہ محسوس ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سے تو بات تھی، ہمارا بھی واسطہ، یعنی پڑھنے کے زمانے میں بھی اس طرح کے بعض لوگوں سے پڑھا کہ جو یتیم ہوا کرتے تھے، تو ان کو چھوٹی بات بھی اگر کہہ دو تو محسوس زیادہ ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، لیکن عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ چھوٹی بات بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، دل میں ایک احساس رہتا ہے، اور مزاج کی مناسبت بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس نے فرمایا علم یزید کا یتیم فام یتیم فلا تقهر، یتیم کے ساتھ آپ کو چاہے مزاج کی مناسبت نہ ہو، چاہے وہ حساس زیادہ ہو، جو بھی وجہ ہو، برحال وہ اگر آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی بات ہو گئی، کبھی بھی اس کے ساتھ سختی سے بات نہ کیجیے، اس سے کہ آپ تو برداشت کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ برداشت نہ کر سکے. وہ اب مسئلہ فلا تنہب، اگر آپ سے کوئی چیز مانگنے آتا ہے، کیونکہ آپ بھی فقیر تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تنگی کا زمانہ کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ نے بھی بکریاں چرا کر گزارا، کیا صرف اپنا نہیں بلکہ جو کچھ بکریاں چرا کر آتا تھا وہ طالب کو پیش کر دیتے، اچھا ٹھیک ہے گھر کا گزارا کر لیں. اب وہ طالب کے گھر کا گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانے سے ہو رہا تھا، تو آپ نے بھی گزارا وہ وقت، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، ایک یتیم بچہ کسی کی پرورش میں ہے، محنت کر رہا ہے اور پورے گھر کو پال رہا ہے، بچپن کے زمانے میں ظاہر ہے بہت بڑا مجاہدہ ہے، تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ زمانہ کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ مسائل فلا تنہر، تو کوئی اگر آپ سے مانگنے آ جائے، نہ ہو تو آپ نہیں دیں گے، الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو بھاگ جاؤ، تنہر جھڑک دینا اس کو، اور سائل کو کبھی بھی جھڑکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ دو تو ظاہری انعامات تھے، یا جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسی انعامات نظر آنے والے، اور تیسری چیز جو دینی اعتبار سے انعام ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، چونکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ بھی بے خبر تھے، فہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے، اما بنعمت ربک، کہ اللہ نے آپ پر جو علم کے لحاظ سے انعامات فرمائے ہیں، اس انعامات و علم کے انعامات کو آپ لوگوں میں عام کیجیے، فحدث، لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. اور یہی اخیری آیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر تک ظاہر ہے کہ اس پر عمل فرماتے رہے، اخیر تک کوئی بات صحابہ کے کام کی ہو چکی کے پہنچا دی. بیماری کا زمانہ تھا، مرض وفات کا بالکل بولنا مشکل تھا، اس وقت بھی ایک صحابی سے کہا فضل بن عباس سے سر پہ اچھی طرح پٹی باندھو، بہت سخت سر میں درد، تو سر میں اچھی طرح پٹی باندھو، جب زور سے جب باندھ دیتے ہیں سر پہ تو سر کے درد میں ذرا تخفیف ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد سر کے زمانے میں اس طرح باندھا کرتے تھے. پٹا باندھ دیا اور چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سہارا لیا, سہارا لے کر تشریف لے گئے, مسجد میں تشریف لے گئے. نماز کا وقت تھا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب بھی فرمایا, کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں اور کچھ اخیری اخیری جیسے باتیں جو ہوتی ہیں کہ اچھا مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو تو دیکھو یا تو آ کر انتقام لے لو, جو بھی باتیں تھیں اس موقع کے لحاظ سے حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے. لیکن اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے رہے. ظاہر ہے کہ جتنا ہو سکے میں صحابہ تک بات پہنچا دوں ان کے کام کی بات. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے آپ پر علم کے لحاظ سے انعام فرمایا, روحانیت کے لحاظ سے انعام فرمایا, لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجئے, لوگوں کے سامنے اپنے علوم بیان کیجئے. اسی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حدث, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے والی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے. اور بھی وجوہات ہیں لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے. بہرحال اس صورت میں ہمیں کئی سبق دیے گئے ہیں جو کہ آیات کے ذمہ آ ہی گئے کہ ہمیں جس طرح عبادات کے اہتمام کی ضرورت ہے, اخلاق بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے, نہ یتیم کو, نہ کسی مانگنے والے کو, نہ کسی مسئلہ پوچھنے والے کو, نہ کبھی کسی نے اگر آ کر کوئی اور, اس لیے کہ ہر شخص کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے, اپنا میدان ہوتا ہے, اس سلسلے میں کوئی مشورہ کرنا چاہ رہا ہے, کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی. اپنے لحاظ سے جتنی ان کی نصرت ہو سکتی ہے مدد کریں. حالات بدلتے ہیں, اپنی ہدایت پر کوئی اطمینان کر کے بیٹھ نہ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مزید مانگتا رہے. ہر وقت جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت میں پختگی کی اور دعا مانگے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اس کا بھی اہتمام ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں جو سبق ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباق کیے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.